الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله معزز اور محترم حاضرین میرے بزرگوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں آج کی محفل میں مختصر طور پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی شہادت کا ذکر ہم سنیں گے اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے اپنی ان بہنوں کے لیے جو لیڈیز گیلری میں تشریف لاتی ہیں ایک ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان سے عرض ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں اور مجھے شکریہ کا موقع دیں الحمدللہ میں اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا شکر گزار ہوں، دل سے ان کی قدر کرتا ہوں کہ وہ خاص طور پر محرم الحرام کی ان مجلسوں میں بڑی تعداد میں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں. بعض اوقات مسجد کی کمیٹی کے دوست مجھے یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ آج مولانا عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے. الحمدللہ میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ دینی ذوق اور زیادہ دے، اسے سلامت رکھے. مجھے آج کچھ دوستوں نے اپنی بہنوں یا اپنی وائفز کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں آ جاتی ہیں، جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہوتی، یا تقریر کے شروع ہونے کے بعد نماز میں مصروف رہتی ہیں. ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری ایک بہن ہے جو جب یہاں تقریر شروع ہوتی ہے تو وہ سورہ یاسین شریف بانٹ دیتی ہیں کہ آپ لوگ سورہ یاسین شریف پڑھیں. بہتر بات یہ ہے کہ آپ وضو کر کے نماز عشاء یہاں ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں. آپ کو بھی نماز با جماعت پڑھنے کا 27 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. کسی مجبوری سے گھر کے کام کاج کی وجہ سے آنے میں اگر آپ کو دیر ہو جاتی ہے تو آنے کے بعد جلد از جلد اپنی عشاء کی نماز پڑھ کر پروگرام کو سننے کی کوشش کریں، اس میں حصہ لیں، اس میں شریک ہوں. ہم یہ پروگرام سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہاں جو کچھ اب تک بیان ہو چکا وہ تو ہو چکا، آج حضرت عثمان غنی کا، کل حضرت علی کا، پرسوں پھر حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کا، اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کا اور شہداء کربلا کا ذکر ہوگا. یہ مجلس اسی لیے قائم کی گئی ہے، تو اس مجلس میں اگر آپ تشریف لاتی ہیں تو اسی نیت سے آئیں. سورہ یاسین شریف پڑھنے کے لیے ہم نے یہاں یہ جلسہ اس وقت نہیں کیا ہے. سورہ یاسین شریف کی تلاوت بڑی فضیلت والی بات ہے، بڑا ثواب ہے اس کا، لیکن ہر چیز اپنے وقت ہی پر اچھی لگتی ہے. اور جب تقریر شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو سنیں. اس میں کچھ باتیں عقیدے کی اصلاح کی ہوتی ہیں، کچھ عمل کی اصلاح کی ہوتی ہیں، کچھ ہسٹری ہے اسلام کی، اس سے متعلق کچھ جنرل نالج کی بات ہوتی ہے، آپ اس کو سنیں تاکہ ان مجالس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اور آپ کو بھی یہاں آنے کے بعد ان مجالس کا پورا پورا دینی فائدہ حاصل ہو سکے. مجھے امید ہے کہ میری ان گزارشات پر آپ عمل فرمائیں گی اور مجھے شکریہ کا موقع دیں گی. کل سیٹرڈے ہے اور پرسوں سنڈے ہے. جنوری کے مہینے سے ہماری مسجد میں ویکینڈ پر عشاء کی نماز کے ارلی ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. عشاء کی نماز کل بھی شام کو 7:30 ہی پر ہوگی، سنڈے کو بھی 7:30 ہی عشاء کی نماز باجماعت ہوگی. اس لیے کل اور پرسوں بھی ہماری مجلس کا پروگرام عشاء کی نماز کے بعد 7:30 ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. اتوار کو ظہر کے بعد ہر سنڈے کو درس قرآن کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اس اتوار کو ملتوی رہے گا، اس لیے کہ پھر شام کو بھی آپ نے تشریف لانا ہوتا ہے اس مجلس میں. اس لیے پرسوں اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن کا پروگرام نہیں ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، تاریخ کہ پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سن 35 ہجری میں 82 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں 40 دن تک محاصرے میں گھیر کر رکھنے کے بعد ان کے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی سپلائی کو کٹ آف کرنے کے بعد جمعے کے دن 18 ذی‌الحج کو عصر کے وقت ذبح کر دیا گیا. یہ ذبح کرنے والے کلمہ پڑھتے تھے, ان کے نام مسلمانوں جیسے نام تھے, یہ کسی عیسائی یہودی مشرک ملک سے بھیجے ہوئے ایجنٹ نہیں تھے, یہ مرسنریز نہیں تھے, یہ کرائے کے قاتل نہیں تھے, بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسبی رشتے کے اعتبار سے بہت قریب ہیں, حضرت ابوبکر کی فیملی ٹری اوپر 7th جنریشن میں حضور سے ملتی, حضرت فاروق اعظم کی فیملی ٹری اوپر 8th جنریشن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ٹری سے ملتی ہے, حضرت عثمان غنی کی فیملی ٹری اوپر صرف 5th جنریشن میں جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتی. تو نسبی اعتبار سے, فیملی ٹری کے اعتبار سے حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم سے بھی زیادہ قریبی رشتہ داری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی یعنی آپ کی مدر ام حکیم ان کا نام ہے, وہ اور حضرت عبداللہ حضور کے والد یہ دونوں ٹوئن برادر اینڈ سسٹر ہیں, ایک ساتھ حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں فتح پانے کے دن مدینہ طیبہ میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنگ بدر کے سفر میں جانے سے روکا. یہ پہلی جنگ تھی, اس میں ایک ایک سولجر کی بڑی ویلیو تھی, بڑی ضرورت تھی, مشکل سے 313 مسلمان جمع ہو سکے تھے, لیکن حضرت رقیہ حضرت عثمان کی وائف بہت بیمار تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان Your wife is seriously ill. She needs your support and care, and that's why you will not be allowed to travel with me for the battle of Badr. You stay back in Medina, look after your wife, and I on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala can promise you the full reward of a sahabi and a mujahid who is physically participating in the battle of Badr. And this is why, if you look into the books of history and if you find out the list of those sahaba who
are listed as participants of the jihad of Badr, you will find the name of Usman Ghani there. Although Usman Ghani was not physically there in the battle of Badr, but Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam included his name among the participants of the battle of Badr. And he was rewarded with the full reward equally along with all those mujahideen who had physically participated in the battle of Badr. So Hazrat Usman Ghani Madine mein Jang-e-Badr hui. Allah tabarak wa ta'ala ne Jang-e-Badr mein musalmanon ko fatah ata farmayi. 5,000 farishte musalmanon ki himayat mein ladne ke liye aasman ki balandiyon se utare gaye. Kafiron ka ye kehna hai ki hamare barabar mein khade hue hamare saathi ki gardan ud jati thi talwar se, lekin wo talwar kiske haath mein hai wo haath nazar nahi aata tha. فرشتوں نے مدد کی مسلمان کی. فرشتے اتر آئے زمین پر مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک میسنجر کو فوراً مدینہ طیبہ اس خوشخبری کے لیے بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں یہ خبر پہنچا دو کہ we have won the battle of Badr. کیونکہ جب یہ مجاہدین جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو یہ سب اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کر کے جا رہے تھے, الوداع کہہ کے گئے تھے, کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں جنگ بدر میں کیا سچویشن بنے گی, کیا ہوگا. ان کو پتہ چل چکا تھا کہ بھئی کفار و مشرکین 1,000 سے زیادہ ہیں, ان کے پاس سینکڑوں اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, تلوار ہیں, ہتھیار ہیں, اور یہاں تو مسلمانوں کے پاس اونٹ بھی نہیں تھے, گھوڑے بھی نہیں تھے, تلوار بھی نہیں تھے. تو پورے مدینے میں ایک گھبراہٹ تھی, فکر تھی, ایک اندیشہ تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فکر اور اندیشے میں گھرے ہوئے مدینے کے مسلمانوں کو, مدینے کی عورتوں کو, مدینے کے بچوں کو اطمینان بخشنے کے لیے فوراً ایک ارجنٹ میسنجر بھیجا. جب یہ قاصد مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو حضرت بی بی رقیہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا. عثمان غنی ان کو دفن کرنے کی تیاری کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میدان بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دی. سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. جب اس انتقال کی اطلاع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت علی کے سامنے یہ فرمایا, اس لیے کہ یہ روایت حضرت علی ہی کے ذریعے کتابوں میں, حضرت علی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ I was there, a messenger came and brought the sad news of demise of حضرت ام کلثوم, the daughter of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Naturally, Prophet alayhi salatu wa sallam was saddened to hear the news. But after a few minutes, he said in front of Hazrat Ali that agar mere paas 40 betiyan hoti to main ek ek karke sab ko Usman Ghani ke nikah mein deta. تو آپ داماد رسول بھی ہیں, آپ کا اتنا قریبی رشتہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ, اور لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عثمان غنی کے زمانے تک کسی انسان کو یہ آنر حاصل نہیں ہوا ہے سوائے حضرت عثمان غنی کے کہ کسی ایک ایمان والے کے نکاح میں کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں آئیں. This is the exclusive privilege of Sayyidina Usman Ghani رضی اللہ تعالی, that he is the husband of Prophet's two daughters. اتنا قریبی رشتہ. بھئی اگر کوئی اور بات کنسیڈر نہ بھی کی جاتی, جبکہ بہت سی باتیں ہیں حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں, ابھی میں ان باتوں کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اگر وہ باتیں کنسیڈر نہ بھی کی جاتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی قریب رشتہ داری رکھنے والا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر قربت رکھنے والا عثمان غنی 82 سال کی ضعیفی میں, بھئی بوڑھے پر تو ویسے ہی رحم کرنے کا حکم ہے, ہی واز 82 years old اینڈ ایلڈرلی پرسن, اور کسی کو قتل کرنا تو ویسے ہی گناہ عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے, 40 دن تک انڈر سیج رکھنے کے بعد, کھانا پینا بند کرنے کے بعد, جبکہ حضرت عثمان غنی روزے سے تھے, تیمم سے نمازیں پڑھ رہے تھے, جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد عصر کے وقت اس بوڑھے داماد رسول کو مدینہ طیبہ میں ذبح کر دینا, یہ کتنی بڑی ٹریجڈی. سوچنے کی بات یہ ہے میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں کہ یہ مدینے میں ہوا کیسے. ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کو صرف 24 سال گزرے ہیں, سن 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا ہے اور سن 35 ہجری میں عثمان غنی ذبح کیے جا رہے ہیں, تو اگر 35 میں سے 11 کو آپ نکال دیں تو 24 years, only 24 years after رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم's departure from this world physically, how it was possible to see such a cruel environment in Medina. مدینے میں یہ سب ہو رہا اور مدینے کے حالات صرف 24 سال میں اتنے خراب ہو گئے کہ ایک دن حضرت ام المومنین ام حبیبہ حضرت عثمان غنی اور ان کے گھر والوں کو کھانا دینے کے لیے خود جا رہی تھیں تو مدینے کی سڑکوں پر ام حبیبہ کو دھکے دیے گئے. ام المومنین کو, امت کی ماں کو, مدینے کی گلیوں میں دھکا دیا جا رہا ہے. عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے سوسائٹی بدل جاتی ہے, لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے دنیا میں, یہ ایک سوشل ٹرینڈ ہے, یہ ہیومن کائنڈ ہیومن بینگ کی ایک سوشل ہسٹری ہے کہ لوگ بدلتے رہتے ہیں, ان کا چال چلن, ان کا کیریکٹر, ان کا بیہیویئر, ان کے کھانے پینے کا, بولنے چالنے کا, رہنے سہنے کا انداز دنیا میں بدل رہا ہے, اٹ کیپس چینجنگ, لیکن 24 سال میں اتنے شارٹ پیریڈ میں لوگ اتنا بدل جائیں گے, اور وہ بھی مدینے میں جہاں روحانی اور اخلاقی انقلاب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لایا. قرآن فرماتا ہے وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اٹ واز آور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو واز پیوریفائنگ دا مائنڈ اینڈ ہارٹس آف دا مسلمز ان دا سٹی آف مدینہ, ہی واز ٹیچنگ دم اباؤٹ بک اینڈ وزڈم اینڈ حکمہ. تو نبی کے پروردہ, نبی کی صحبت میں بیٹھ کر تربیت حاصل کرنے والے شہر میں, جس شہر کے رہنے والے شہریوں اور سٹیزنز کی تربیت خود نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی فرمائی, وہ شہر 24 سال میں ایسا بدل گیا کہ ایک بے قصور بوڑھے متقی پرہیزگار شرم و حیا کے شہریار عثمان غنی کو دن دھاڑے ذبح کر دیا گیا. یہ ممکن کیسے ہوا؟ اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. اس راز کو سمجھنے کے لیے اسلام کی تاریخ میں لکھنے والے اسکالرز نے سینکڑوں نہیں ہزاروں پیجز لکھے. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزنس بہائنڈ دس ایبرپٹ بریک ڈاؤن آف دا سوسائٹی تھاؤزنڈز آف پیجز ہیو بین آلریڈی ریٹن بائی سو مینی مسلم اسکالرس. اور اس راز کو سمجھنے کے اس پروسیس میں بہت سے مورخین پٹری سے اتر گئے. ماضی قریب کے ایک بہت بڑے مشہور مفکر مولانا سید ابو العالی مودودی, جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر, جو پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت, اس ملک میں بھی ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, امریکہ میں بھی بہت بڑا نیٹ ورک ہے, پورے یورپ میں کام کر رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ابھی وہ پریویس گورنمنٹ میں کولیشن میں تھے, منسٹر تھے. مولانا مودودی بھی اس سلسلے میں پٹری سے اتر گئے. اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں انہوں نے اس معاملے کو سمجھنے کے سلسلے میں بڑی ٹھوکریں کھائی اور عثمان غنی پہ تنقید کرنے لگے. انہوں نے یہ اصول بنایا کہ نبی کے علاوہ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے. لیکن ان کو یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ بھئی تنقید سے بالا تر نہ ہونا یہ ایک اور بات ہے, لیکن کسی کو اسینشیلی تنقید کا نشانہ بنانا یہ ایک اور بات ہے. ایک آدمی تنقید سے بالا تر نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آدمی پہ آپ جناب کیچڑ اچھالنا شروع کر دیئے بغیر کسی وجہ کے. وہ کوئی پوچھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, تو آپ کہیے کہ جی یہ تنقید سے اوپر تھوڑی ہے. یہاں وہ ٹھوکر کھا گئے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ ہی واز آبزرونگ فیورٹیزم اینڈ ہی واز گیونگ منی فرام بیت المال ٹو ہز ریلیٹیوز اینڈ فیملی ممبرز, وچ از ایبسولوٹلی ربش. ہر چیز ایسا نہیں ہوا ہے. جس حضرت عثمان غنی کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اے عثمان انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے عثمان تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو, تو کیا وہ نبی جو معلم اخلاق ہے, ان نقل اعلی خلق عظیم, جس کو سند قرآن دیتا ہے, جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے, وہ کسی ایسے کرپٹ شخص کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنائے گا جو مسلمانوں کے بیت المال کی رقم ڈس آنیسٹلی اپنے رشتہ داروں کو ڈسٹریبیوٹ کرے؟ معاذ اللہ, مودودی صاحب کو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کی احادیث پڑھنی چاہیے تھی, اس کا کچھ خیال کرنا چاہیے تھا, اس کا کچھ لحاظ کرنا چاہیے تھا, لیکن زور قلم میں وہ پٹری سے اتر گئے. وہ اکیلے نہیں ہیں اس سلسلے میں, بہت سے لوگ اتر گئے. تو میرے دوستو, یہ واقعہ پھر سوال اپنی جگہ پر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے صرف 24 سال کے بعد آخر مدینے میں یہ ہوا کیسے؟ میرے دوستو اور بزرگو, یہ اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام کی جنریشن رخصت ہو رہی تھی, صحابہ کرام کی اولاد تقوی والی تھی, پرہیزگار تھی, لیکن ان کے تقوی اور ان کے پرہیزگاری کا لیول وہ نہیں تھا جو صحابہ کا تھا. یہی وجہ ہے کہ تابعین کا مرتبہ صحابہ کے برابر نہیں ہے. وہ ہم جیسے گنہگاروں سے ہزار درجے بہتر ہیں, لیکن صحابہ کے اندر جو خوف خدا, صحابہ کرام میں جو بے نفسی, صحابہ کرام میں جو بے غرضی اور بے لوسی, صحابہ کرام میں جو اخلاص تھا, یقیناً ان کی اولاد نے اس کو ایگزیکٹلی انہیریٹ نہیں کیا تھا. اس مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی. کل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر میں میں نے مختصراً بتایا کہ with such a great speed the Muslim empire was expanding day and night during the خلافہ of سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ایران واز کنکرڈ, سیریا واز کنکرڈ, سوڈان واز کنکرڈ, سو مینی کنٹریز, یہ سب مسلمان ہو رہے تھے. جس تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اس تیزی سے ان مسلمانوں کی مورل اور ایتھیکل ٹریننگ کا کوئی پرفیکٹ ارینجمنٹ اور مینجمنٹ نہیں تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ہاشم میں جو پرانی رقابت رائیولری چلی آ رہی تھی جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اعجاز سے ختم کر کے عربوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا, شیر و شکر فرما دیا تھا, محبت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا, ایکوالٹی اور برادرہڈ کی ایک ون سنگل انٹیگریٹڈ فورس بنا دیا تھا, وہ اسٹرکچر کمزور پڑنے لگا تھا. دوبارہ خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ کے جو لڑکے تھے, جو ینگ جنریشن تھی, ان میں یہ فیلنگ دوبارہ ری سرفیس کر رہی تھی, دوبارہ پیدا ہو رہی تھی کہ وی آر دا سنز آف امیہ اینڈ یو آر دا سن آف ہاشم, یو بلانگ ٹو دا فیملی آف ہاشم اینڈ وی بلانگ ٹو دی فیملی آف امیہ. یہ چیز دوبارہ پیدا ہو رہی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے کرسچینز, جوز اور دوسرے نان بلیورز جو مسلمان ہو رہے تھے ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دل سے نہیں شکل سے ظاہری طور پر ایکسٹرنلی مسلمان ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اسی طرح کا ایک نیو مسلم who was previously a Jew عبداللہ ابن سبا تھا, he was in Egypt, apparently he became a Muslim, he embraced Islam. اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی, اس نے اپنی جماعت کے لیے یہ کنڈیشن لگائی کہ میری جماعت کا ممبر بننے کے لیے لمبی داڑھی کا ہونا ضروری ہے, میری جماعت کی ممبرشپ لینے کے لیے لمبا کرتا ہونا ضروری ہے, ہاتھ میں تسبیح ضروری ہے, سر پہ پگڑی ضروری ہے, مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنا ضروری ہے, نماز با جماعت سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں ہونا اور جماعت کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے تک مسجد میں رہنا میری جماعت کی ممبرشپ لینے کے لیے ضروری ہے. اس نے لوگوں کو ریکروٹ کیا, ان کو ٹریننگ دی کہ دیکھو پگڑی باندھ لو, داڑھی رکھ لو, ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے, جب لوگوں میں رہو تو زور زور سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, ہم تو اللہ کے واسطے کام کر رہے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کی بندگی چاہتے ہیں, دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, یہ جتنی زور سے بول سکو بولو تاکہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں. جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد کھڑے ہو کر مسجد میں کہو بھائیو ذرا رک جائیے, کچھ دین کی بات بتانی ہے, کچھ تو رک ہی جائیں گے. جو لوگ رک جائیں ان کے سامنے پہلے قرآن پڑھو, پھر حدیث پڑھو, پھر درود پڑھو, اور اس کے بعد عثمان غنی کی برائی کرو. عبداللہ ابن سبا نے یہ ٹریننگ دی, اور یہ بات ہمارے علماء نے تو لکھی ہی ہے, مولانا ابوالکلام آزاد جیسے آزاد مولوی نے بھی یہ بات لکھی ہے, اس کو تسلیم کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہی کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ بھائی لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ داڑھی رکھے ہوئے لوگ، لمبا کرتا پہنے ہوئے لوگ، ہاتھ میں ان کے تسبیح ہے، اللہ اللہ کے علاوہ یہ کچھ کرتے نہیں ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی برائی کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ جھانسے میں آ گئے. ان کے بارے میں فرضی بات ہے. اس نے کہا کہ پورے ایجپٹ میں جا کر یہ جال اور نیٹ ورک بنا دو، جہاں جاؤ لوگوں کو کہو کہ حضرت عثمان غنی بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کے جو گورنرز ہیں اپوائنٹڈ بڑے ظالم ہیں، بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، دین سے پھر گئے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیا ہے، لالچی ہو گئے ہیں، بیت المال کو لوٹ رہے ہیں. اس نے ریونج لینے کے لیے، ان کا پلان یہی تھا کہ جب تک عثمان غنی اور اس طرح کے سینئر صحابہ اور خلافت کا یہ نظام موجود ہے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کی قوت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کے اتحاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو کمزور کرنا ضروری ہے. یہ پلان بنایا گیا. اسی پلان کے نتیجے میں یہ مصر، کوفہ، بصرہ، عراق، شام میں یہ تحریک پھیل پڑی. میرے دوستو، بڑے بڑے آبجیکٹیولی اسٹڈی کرنے والے علماء کا، ہسٹورینز کا، مورخین کا یہی کنکلوژن ہے کہ دراصل یہ ایک کانسپریسی تھی اسلام کے خلاف، جس نے حضور کے وصال کے صرف 24 سالوں کے بعد مدینے میں یہ طوفان کھڑا کر دیا. اسلام کے دشمن اسلام کا لباس پہن کر اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی سازش میں کامیاب ہو گئے. بظاہر کیا ہوا؟ جو ہسٹری میں جو بات ایز اے اسٹوری لکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مصر سے 700 ایجپشینز کا ایک ڈیلیگیشن مدینہ طیبہ آیا. مدینہ طیبہ کا لوکل سٹی کا جو ایڈمنسٹریشن تھا، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے حوالے کیا ہوا تھا. یہ ایجپشین ڈیلیگیشن آ کر حضرت علی سے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے ملا. مصر میں جو گورنر تھے عبداللہ ابن سرح، ان کے خلاف شکایت کی. یہ تینوں حضرات اس ڈیلیگیشن کے کچھ ریپرزینٹیٹیوز کو لے کر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں گئے. یہ لوگ ایجپٹ سے آئے ہیں، وہاں جو گورنر ہے اس کے خلاف ان کی یہ شکایت ہے. اے عثمان غنی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا بہترین حل جو میں آفر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود جس کو چاہیں ایجپٹ کا گورنر نومینیٹ کریں، میں اسی کو اپائنٹ کر دوں گا. عبداللہ ابن سرح جو ابھی وہاں گورنر ہیں، میں ان کی سروسز ٹرمینیٹ کر دوں گا. ان ایجپشین سے پوچھئے کہ یہ کس کو گورنر بنانا چاہتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھا گیا، انہوں نے حضرت ابو بکر کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کا نام لیا. حضرت عثمان غنی نے امیجیٹلی وداؤٹ اینی ریلکٹنس محمد بن ابو بکر کو ایجپٹ کا گورنر اپوائنٹ کر کے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا. انہی کو آپ نے، موجودہ جو گورنر تھے وہاں کے عبداللہ ابن سرح، ان کو معزول اور ٹرمینیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی انہی کے حوالے کیا کہ یہ نوٹس ان کو پہنچا دیجئے گا. یہ لوگ مدینہ طیبہ سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے. ابھی یہ تھرڈ جرنی بریک کر کے تیسری منزل پر رکے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اسی روٹ پر ایک اونٹنی پر بیٹھا ہوا ایک افریقن مسلمان مدینے سے ایجپٹ جا رہا. اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایجپٹ جا رہا ہوں. ہمارے ساتھ چلو, ہم بھی تو وہیں جا رہے ہیں, رک جاؤ, ہم نے بریک جرنی کیا ہے, وی ول اسٹارٹ آور جرنی ان میں بھی ٹو آورس ٹائم. اس نے کہا نہیں, میں تو ذرا سا جلدی جانا چاہتا ہوں, آئی ایم کیرنگ اے ویری ارجنٹ میسج فرام عثمان غنی ٹو دا گورنر آف دا ایجپٹ. ان لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ بھائی وہ کون سا ارجنٹ میسج ہے جو ہمارے ذریعے نہیں جا سکتا تھا اور ہمارے مدینہ سے چلنے کے بعد دیا گیا. اس شخص کو ان لوگوں نے اریسٹ کیا, اس کے سامان کو سرچ کیا, اس کی باڈی سرچ کی, اس کے سامان میں سے ایک لیٹر ملا. اس لیٹر کو کھولا گیا, اس کو پڑھا گیا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں عثمان بن عفان امیر المومنین مصر کے گورنر عبداللہ بن سرح کو یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جس وقت محمد بن ابوبکر ایجپٹ پہنچے ان کو قتل کر دیا جائے, اور جتنے لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں ان سب کو سخت سزا دی جائے. ظاہر ہے کہ یہ خط بڑا خطرناک تھا. جب محمد بن ابوبکر کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو اپنے ہاتھ پر کٹوانے کے لیے ایجپٹ نہیں جانا ہے, میں تو مدینے واپس جا رہا ہوں. یہ پورا ڈیلیگیشن محمد بن ابوبکر کے ساتھ 700 ایجپشینز کے ساتھ دوبارہ مدینے واپس آ گئے. آ کر یہ پھر حضرت علی سے ملے, حضرت طلحہ و زبیر سے ملے, حضرت علی, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عثمان غنی کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے نام کی حلف اٹھا کر یہ کہا, بائی گاڈ آئی ٹیک اوتھ آئی ہیو نو نالج آف دس لیٹر ایٹ آل, مجھے اس کا پتہ نہیں. دیر مسٹ بی اے کانسپریسی اگینسٹ خلافہ, آئی ہیو نو نالج آف دس لیٹر. حضرت علی نے کہا کہ عثمان آئی نو یو رائٹ فرام دا بگننگ, یو آر دا فورتھ مسلم. حضرت عثمان غنی اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر آپ اسلام لے آئے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ آئی ایم فلی سیٹسفائڈ, آئی نو ہو یو آر, ہاؤ کلوز یو ہیو بین ٹو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آئی نو دا حدیث رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیز سیڈ اباؤٹ یو کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے شرماتے ہیں. ہمیں پتا ہے آپ کا مقام, اے عثمان غنی ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو بار جنت خریدی ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے شروع میں مدینہ طیبہ آئے, وہاں کا پانی کھارا تھا, ہارڈ واٹر تھا, صرف ایک کنواں تھا بیر روما جس کا پانی میٹھا تھا. اس کنویں کا مالک ایک جو تھا. مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی. ایک دن مسجد نبوی شریف میں سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ کون ہے جو میٹھے پانی کے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو دے دے اور مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لے. اللہ اکبر, میں یہاں مدینے میں مسجد میں کھڑا ہو کر اس کو ابھی جنت کی گارنٹی دوں گا جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دے گا. حضرت عثمان غنی کو پتا چلا, وہ اس یہودی کے پاس گئے, سودا کیا, 35,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر یہ خبر دی کہ حضور میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دیا. ایم آئی ناؤ اے جنتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انڈیڈ عثمان یو آر اے جنتی. دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہو رہا تھا, فاقہ پڑ رہا تھا, تحت پڑ رہا تھا, مسلمان بڑے پریشان تھے, پورا کرسچین ورلڈ ایک ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30,000 کا لشکر تیار فرمایا. مسجد نبوی میں فنڈ ریزنگ کی اپیل کے لیے آپ نے میٹنگ بلائی, آپ نے خود تقریر فرمائی. اس تقریر کو سن کر اتنی ایموشنل اسپیچ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضرت ابوبکر گھر گئے, اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا, گھر خالی کر دیا. حضور نے پوچھا کہ اے ابوبکر, گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا تھا, یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اور رسول کو اپنے گھر والوں کے لیے گھر میں چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر وہاں چندے کے طور پر دے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت بڑی دولت تھی, بڑے امیر و کبیر آدمی تھے, تجارت میں ان کو بڑا زبردست فائدہ ہوا تھا. انہوں نے 1,000 اونٹ 1,000 کیملز, 70 گھوڑے 70 ہارسز, 1,000 دینار دا گولڈن کوائن آف دیٹ ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپیل فرمائی. عثمان کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, 30,000 کا لشکر ہے نا, تو 1/3 یعنی 10,000 سولجرز کے تمام خرچ کا میں اکیلا ذمہ لیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے کھڑے ہو گئے. مسجد نبوی کے بھرے مجمع میں آپ نے یہ کہا, اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جائے. یہ جنت اسی کو ملے گی جس سے اللہ بھی راضی ہوگا, جس سے نبی بھی راضی ہوں گے. یاد رکھو, جس سے صرف اللہ راضی ہو اور نبی راضی نہ ہو, جنت اس کو نہیں ملے گی. بلکہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, اللہ اس سے راضی ہی نہیں ہوگا جس سے اللہ کے محبوب راضی نہیں ہوں گے. یہ اللہ کو راضی کرنے والوں کو بتاؤ, یہ جو اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں کچھ لوگ پڑ گئے ہیں نبی کو چھوڑ کر, یہ سمجھتے ہیں کہ سجدوں سے اللہ کو راضی کر لیں گے, چلوں سے اللہ کو راضی کر لیں گے, شکل و صورت سے اللہ کو راضی کر لیں گے. قسم خدا کی, اللہ شکلوں سے, حج سے, زکات سے, نماز سے, اذان سے, قرآن کی تلاوت سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اللہ کے محبوب بھی راضی نہ ہو جائے. تو نبی نے کیا خوشخبری دی کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا, میں عثمان سے راضی ہوں. انڈائریکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو دوبارہ جنت کی خوشخبری دی. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اے عثمان غنی, میں فلی سیٹسفائیڈ ہوں, آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو بار جنت خریدی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے, اشرائے مبشرہ میں شامل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی گارنٹی دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دو بیٹیاں نکاح میں دی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جب آپ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے گئے تھے کہ عثمان سے اللہ راضی ہو جس نے ہجرت کی ہے. آپ کا لقب صاحب الہجرتین ہے, اس لیے کہ ہی میڈ ہجرا ٹوائس, ونس ہی لیفٹ ہز کنٹری فار دا سیک آف اللہ وین ہی مائگریٹڈ ٹو ایریٹیریا from Makkah al-Mukarramah, and once again he made another hijrah when he migrated from Makkah to Madinah al-Munawwara. Aur hijrat, Allah ki raah mein hijrat, ye wo nek amal hai jisse sare gunah munhadim ho jate hain, sare gunah maaf ho jate hain. حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اے عثمان آپ جامع القرآن ہیں, آپ نے پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کر دیا. حذیفہ بن یمان جب آرمینیا اور آذربائیجان کے جہاد سے واپس لوٹے مدینہ طیبہ, حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے حضور میں وہاں آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر تھا, وہاں جو سیرین عراقی یا نان عرب سولجرز ہیں وہ قرآن کو الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں, آپ اس کا کوئی انتظام کیجیے, ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کی وجہ سے کہیں رفت پیدا نہ ہو جائے. حضرت سیدنا عثمان غنی نے فوراً ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس قرآن کی جو کاپی رکھی ہوئی تھی, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی تیار کی گئی تھی, اس کو منگایا. اس کی کاپیاں کرا کرا کر آپ نے تمام مسلمان شہروں میں مسلمان گورنرز کے پاس, مسلمان علماء کے پاس, مسجدوں میں بھیج دی, اور دوسری تمام قرآن کی کاپیوں کو تلف کرنے کا حکم دیا. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال ہے, یہ ان کا احسان ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والی جتنی جماعتیں دنیا میں ہیں ان کے پاس قرآن تو ایک ہی ہے نا. بھئی قرآن کو وہ انٹرپریٹ الگ طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ شیعوں کے پاس بھی وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس قرآن کی غلط تفسیر کر کے قادیانی کافر ہو گئے ہیں, لیکن حضرت عثمان غنی کا یہ احسان تو ہے نا کہ قادیانیوں کے پاس بھی قرآن یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں کی لائبریری میں, آکسفورڈ اور کیمبرج میں قرآن کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی وہی قرآن ہے جو اسلامک سینٹر میں ہے, آکسفورڈ اور کیمبرج کی لائبریری میں بھی وہی قرآن ہے جو آپ کے گھر میں ہے, جاپان کے مسلمان کے پاس, آسٹریلیا کے مسلمان کے پاس, چائنا کے مسلمان کے پاس, سعودی عرب کے مسلمان کے پاس, مصر کے مسلمانوں کے پاس, بحرین کے مسلمانوں کے پاس, بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے پاس, افریقہ کے مسلمانوں کے پاس, دنیا میں کہیں بھی جاؤ آج قرآن کی ون سنگل کاپی موجود ہے, قرآن کی دو الگ الگ کاپیز نہیں ہیں. یہ کس کا احسان ہے؟ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کنٹریبیوشن. He brought the whole Muslim ummah under one banner and he united the whole Muslim ummah under the auspices of one single text of Quran. یہ حضرت عثمان غنی کا احسان ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اے عثمان غنی ہم مطمئن ہیں, حضرت طلحہ نے کہا کہ ہم بھی مطمئن ہیں, حضرت زبیر نے کہا کہ ہم بھی مطمئن ہیں, یقیناً اٹ سیمس ٹو بی اے ویری ڈینجرس گریٹ کانسپریسی اگینسٹ دا لیڈرشپ آف اسلام, اگینسٹ دا خلافہ. لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کا سیج جاری تھا. ایک دن عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پر آئے اور تقریر فرمائی. باغی ہی گھر کے آس پاس تھے, وہ ایجپشین ریبیلین سی وہاں موجود تھے, ان کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی اور فرمایا, اے میرے گھر کو گھیرنے والو, مدینے میں رہنے والے صحابہ سے جا کے پوچھو, حضرت عائشہ سے جا کے پوچھو, حضرت ام حبیبہ سے جا کے پوچھو، حضرت علی و طلحہ و زبیر سے جا کر پوچھو کہ جب مسجد نبوی مسلمانوں پر تنگ پڑ گئی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے لیے برابر کی زمین خرید کر وقف کر دے اور جنتی بن جائے، تم بتاؤ وہ زمین کس نے خریدی تھی؟ مجمع نے کہا، اے عثمان، وہ زمین تم نے خریدی تھی. آپ نے فرمایا، آج عثمان کو اسی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ پوچھو مدینے والوں سے، جب یہاں صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، اس میٹھے پانی کے کنویں کو کس نے مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کیا؟ مجمع کہنے لگا، اے عثمان، آپ نے یہ کام کیا. آپ نے فریاد کی، آج اسی عثمان کے گھر پانی کا آنا بند کر دیا؟ آپ نے کہا کہ یاد کرو، صلح حدیبیہ کے موقع پر میں رسول اللہ علیہ السلام کا ایمبیسیڈر بن کر مکے میں گیا تھا. حضور علیہ السلام نے کفار و مشرکین سے نیگوسیشنز کرنے کے مکمل اختیارات مجھے دے کر مجھ پر فل کانفیڈنس ظاہر فرمایا تھا. میرے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو حضور علیہ السلام نے ببول کے درخت کے نیچے بیعت رضوان لی تھی. اس بیعت کے وقت کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے؟ اپنے ہی ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر حضور نے میری طرف سے بیعت لی تھی. آپ نے کہا، اے مدینہ والوں، پوچھو مدینے کے صحابہ سے کہ ایک دن حضور علیہ السلام احد کے پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد کا پہاڑ ہلنے لگا تو سرور دو عالم علیہ السلام نے اپنے قدموں کو زور سے احد کے پہاڑ پر پٹک کر یہ فرمایا تھا کہ اے پہاڑ، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت نبی کے ساتھ میں بھی موجود تھا. تم اس عثمان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام میں تین ہی صورتیں ہیں لوگوں کو قتل کرنے کی، قتل عمد کے بدلے میں، یعنی کوئی کسی کو ان لافولی مار دے تو اس کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے. میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا. کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے. میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اسلام سے پھرا نہیں ہوں. کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے. میں نے تو دور جہالت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا. اور سنو، اے مجھ کو گھیرنے والوں، میرے خون کے پیاسوں، میں تو وہ شخص ہوں کہ جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا دائنا ہاتھ دے کر میں نے اسلام قبول کیا، اس دن کے بعد آج تک میں نے اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ نہیں کیا. میں اپنے رائٹ ہینڈ کی بھی عزت کرتا ہوں کہ یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس نے نبی کے ہاتھوں کو ٹچ کیا ہے. یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حکم کہیں نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں بھی یہ حکم نہیں، بخاری میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں، مسلم میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں. تو پھر دوستوں کو چاہیے کہ وہ عثمان غنی کو بدعتی قرار دے دیں. جو ہر بات کا حوالہ قرآن و حدیث سے مانگتے ہیں، اور اگر قرآن و حدیث سے حوالہ نہ ملے تو بدعتی ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ عثمان غنی کو کہیں کہ یہ بدعتی تھے. اس لیے کہ جب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو جائے تو اپنی شرمگاہ کو اس ہاتھ سے نہیں چھو سکتے، تو عثمان غنی نے یہ چیز اپنے آپ کیوں بنا لی تھی؟ میرے دوستو, عشق کے دستور کچھ اور ہوتے ہیں, محبت کے حقوق کچھ اور ہوتے ہیں. یہ تو محبت کرنے والے جانتے ہیں, جن کو محبت کی ہوا ہی نہیں لگی ان کو کیا پتا کہ نبی کی محبت کیا ہے. جو نبی کی محبت ہی کو گمراہی سمجھ بیٹھے ہیں, جو نبی کے عشق کو ہی بدعت سمجھ بیٹھے ہیں, ان کو کیا پتا کہ نبی کی محبت کی لذت کیا ہوتی ہے, انہیں کیا پتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. یہ تو صحابہ کرام کو معلوم تھا, یہ تو عثمان غنی کو معلوم تھا, یہ تو ابوبکر فاروق کو معلوم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نبی کے ہاتھوں میں جس دن سے دائنا ہاتھ ڈال کر بیعت کی ہے, میں نے اپنے دائنے ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں چھوا ہے, اس لیے کہ میں اپنے ہاتھ کی عزت کرتا ہوں, کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کے ہاتھوں کو چھو چکا ہے. آپ نے کہا کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں ہر جمعے کو اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرتا ہوں, کسی جمعے کو اگر موقع نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد والے جمعے کو دو غلام آزاد کر کے پچھلے جمعے کی قضا ادا کرتا ہوں. یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کسی بڑے سے بڑے امیر مسلمان کے لیے, ملینر اور بلینر مسلمان کے لیے, کہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا جائے. یہ فرض ہے یا سنت ہے, کیا ہے یہ؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں پھر ریویو ہونا چاہیے نا, کہ بھئی یہ تو بدعت ہے. جب قرآن نہیں کہتا کہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرو, جب کوئی حدیث نہیں کہتی کہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرو, تو حضرت سیدنا عثمان غنی ہر جمعے کو اللہ کی رضا کے لیے غلام کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک نئی بات ہے نا. لیکن میرے دوستو, یہ اللہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے, انہیں کیا پتا کہ اللہ کی محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ انہیں کیا معلوم کہ اللہ کی محبت میں جب کوئی دیوانہ ہوتا ہے, جب کوئی سرشار ہوتا ہے, تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو کوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے. آپ نے تقریر فرمائی, کوئی آپ کی کسی بات کو چیلنج تو نہ کر سکا, لیکن ان باغیوں کی نیت نہ بدل سکے. میرے دوستو, تاریخ کے دردناک صفحات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 17 ذی الحج جمعرات کا دن گزر گیا, رات آئی, یہ رات بھی سیدنا عثمان غنی کے لیے فاقے کی رات تھی, درد و الم کی رات تھی, دکھ بھری رات تھی. رات بھر آپ جاگتے رہے, تہجد کے لیے مصلے پر تھے, بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگی, آنکھ لگتے ہی آپ نے دیکھا کہ رحمت للعالمین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو لے کر تشریف لائے ہوئے ہیں, اور حضرت عثمان سے فرما رہے ہیں, عثمان جلدی کرو, ہم افطار پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. آنکھ کھلی, بلک بلک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو یاد کر کے رونے لگے. اپنی وائف جناب نائلہ کو بلایا اور فرمایا, نائلہ, زندگی کی آخری رات گزر چکی ہے, زندگی کے آخری دن کا سورج طلوع ہونا چاہتا ہے, میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے, اور یقیناً اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آج 18 ذوالحج جمعے کو مجھے اب شہادت کے راستے سے گزر کر اپنے نبی کی خدمت میں پہنچنا ہے. آپ نے گھر کے غلاموں کو آزاد کر دیا, حضرت نائلہ کو وصیت کی, ایک پاجامہ جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں پہنا تھا اسے زیب تن فرمایا, قرآن کریم کو لے کر مصلے پر بیٹھے ہوئے عثمان رو رہے ہیں, اس لیے کہ جمعے کی اذان مسجد نبوی میں ہو رہی تھی اور امیر المومنین عثمان غنی کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جمعے کی اذان بھی ہو گئی, خطبے کی اذان بھی ہو گئی,
عثمان مصلے پر بھوکے پیاسے بیٹھے رو رہے ہیں. یہ نبی کا شہر ہے. حضرت مغیرہ نے تو حضرت عثمان سے کہا تھا کہ اے عثمان باہر نکل کے لڑیے, فوج آپ کے ساتھ ہے. آپ نے رو کر کہا تھا کہ مغیرہ میں اپنے نبی کے شہر کی بے حرمتی کروں گا, میں نبی کے شہر کو خون سے بھگاؤں گا, یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. میری جان کوئی لیتا ہے تو لے لے. حضرت مغیرہ نے کہا تھا کہ عثمان پھر مکے چلے جاؤ. آپ نے کہا تھا کہ میں مکے بھی اب نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ میں نے خود نبی سے سنا ہے کہ قریش کا ایک شخص مکے کی بے حرمتی کرے گا اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا قیامت میں, میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا. پھر مغیرہ بولے تھے کہ عثمان حضرت امیر معاویہ کے پاس دمشقس چلے جائیے جو سیریا کے گورنر ہیں. آپ نے فرمایا تھا میں نبی کے نگر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, مدینہ چھوڑ کر ان کا دیوانہ نہ جائے گا.
میرے دوستو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے فرنٹ ڈور پر تو حضرت علی نے تلوار لے کر امام حسن اور حسین کو ایز اے گارڈ کھڑا کیا ہوا تھا. فرنٹ ڈور سے تو کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. ہاشمی نوجوان کھڑے ہوئے تھے, حیدر کرار کے یہ شہزادے پیرا دیتے تھے. پیچھے سے کوئی شخص مصر کے باغی کودے, حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے, ایک شخص نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. آپ نے ان سے کہا کہ صاحبزادے اگر تمہارے والد ہوتے تو ان کو یہ بات پسند نہ آتی. وہ چھوڑ کر شرمندہ ہو کر بھاگ گئے. مصر کے ایک باغی نے آپ کی پیشانی پر خنجر سے ایک وار کیا, آپ غش کھا کر گر پڑے. ایک دوسرا بدنصیب آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس نے تلوار سے آپ کو ذبح کر دیا. حضرت نائلہ نے تلوار کے وار کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کی انگلیاں کٹ کر گر پڑی. اس طرح 18 ذی الحج کو جمعے کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. افغانستان سے لے کر اسپین تک کے حاکم کا جنازہ مدینہ طیبہ میں اس کے گھر پر بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا. رسول اللہ کے اس بوڑھے داماد کے جنازے میں صرف 17 مسلمان شریک ہوئے. حضرت مطعم بن زبیر نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. آپ کی شہادت پر حضرت حذیفہ نے جو بات کہی تھی وہ پتھر کی لکیر ہے. آپ نے کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے خون سے اسلام میں ایک ایسا رخنا, ایک ایسا رفٹ پیدا ہو گیا ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا. بعد کی تاریخ کل مولا علی کا حال سنیں گے, پھر امام حسن اور امام حسین کی دل دوز شہادت سنیں گے. ہر جگہ عثمان غنی کے خون کی سرخی نظر آتی ہے. پروردگار عالم حضرت سیدنا عثمان غنی کی قبر انور پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے, اس لیے کہ آپ نے صبر فرمایا. آپ نے صبر فرمایا. آپ چاہتے تو باہر نکل کر جنگ کر سکتے تھے, فوج آپ کے خلاف نہیں تھی, لیکن آپ نے صبر فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وما علینا الا البلاغ.